ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا صدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے میرے بعد پورے احترام ٹیکسلا کے میور نوجوان اور دوستوں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیرت طیبہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں وقت کافی ہو چکا ہے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا انشاءاللہ بہت تھوڑے سے وقت میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں میں یہاں آپ کے ٹیکسلا شہر میں اس وقت تقریر کے لیے کھڑا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضیاء الرحمان فاروقی آج کی آپ ٹیکسلا نہیں آیا ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے اس لیے کہ میں آ چکا ہوں جب کوئی آدمی آ چکا ہو تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آیا نہیں اگر اس کے آنے پر کسی کو اعتراض ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آیا کیوں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا نہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ آیا کیوں جس کو اعتراض ہو لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا ٹھیک ہے اس لیے کہ میرا آنا واقع ہو چکا ہے میرا آنا میں آ چکا ہوں اسی طرح صدیق اکبر کی خلافت دنیا میں واقع ہو چکی ہے جس کو یہ اعتراض ہو کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پہلا خلیفہ کیوں بنا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلا خلیفہ بنا نہیں اس لیے کہ وہ تو خلیفہ اکبر بن چکا ہے اس کی خلافت کا سورج پوری دنیا میں چمک چکا ابو بکر کی خلافت واقع ہو چکی ابو بکر کی خلافت واقع ہو چکی ہے ایک آدمی مجھے کہنے لگا پشاور میں کہ فاروقی صاحب حضرت علی علی پہلا خلیفہ ہے علی پہلا خلیفہ میں نے کہا کیوں کہنے لگا ہجرت کی رات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر کے وارث بنے حضور کے بستر کے تو جو نبی کے بستر اور اثاثے کا وارث ہے سامان کا وارث ہے وہی خلافت اول کا وارث ہے وہی خلافت تھا. میں نے کہا کہ ہجرت کی رات علی کو نبی کا بستر ملا, ہجرت کی رات علی کو نبی کا
بستر ملا,
تو جس کو نبی کا بستر ملا تم کہتے ہو وہ پہلا خلیفہ, میں کہتا ہوں جس کو خود نبی ملا
وہ پہلا.
بات سمجھے, ہجرت کی رات, ہجرت کی رات جس کو نبی کا بستر ملا تو کہتے ہو وہ خلیفہ بنا, میں کہتا ہوں کہ خلیفہ وہ بنا جس کو خود نبی ملا, جس کو خود
نبی ملا.
علی کو بستر ملا, صدیق کو بستر والا ملا, علی کو بستر ملا, صدیق کو بستر والا ملا. ایک آدمی اس ہجرت کی رات بستر پہ سوتا رہا, دوسرا جاگتا رہا, ایک بستر پہ سوتا رہا, دوسرا پہاڑوں کی چڑھائی چڑھتا رہا, ایک بستر پہ سوتا رہا, دوسرا کار میں اترتا رہا, ایک پہاڑ ایک بستر پہ سوتا رہا, دوسرا سانپ کے ڈنگ اٹھاتا رہا, ایک سوتا رہا, دوسرا نبوت کے مزے لوٹتا رہا. تو میرے دوستو, علی ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ سویا, علی ہجرت کی رات نبی کے
بستر پہ,
حضور نے فرمایا علی یہ میرا بستر ہے, اس بستر پہ تو نے سونا ہے, علی بستر نبوت پہ سو گئے. اے علی تو ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ سو گیا, تجھے یہ فکر نہیں تھا کہ پیغمبر تلواروں کے نیچے سے اکیلا کیسے گزرے گا. علی المرتضیٰ کو چاہیے تھا کہ 19,000 تلواریں لے کر پیغمبر کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہیں. علی کو چاہیے تھا کہ وہ نبی سے یہ کہتے کہ میں بستر پہ بعد میں سوؤں گا, پہلے میں آپ کے ساتھ جہاں آپ نے جانا ہے چھوڑ کر آؤں گا. علی بستر پہ سو گئے اور نبی کو اکیلا چھوڑ دیا کہ پیغمبر اکیلے ہی تلواروں کے نیچے سے گزر جائے. یہ علی کی محبت کے خلاف ہے, یہ علی کی عظمت کے خلاف ہے کہ علی بستر نبوت پہ اکیلا سو گیا اور پیغمبر کو اکیلا چھوڑ دیا. میرے دوستو, علی کو چاہیے تھا کہ نہیں کہ نبی کے ساتھ باہر نکلتے, چاہیے تھا کہ نہیں, تلواریں چونک رہی ہے, لیکن علی المرتضیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ بستر پہ اکیلے لیٹ گئے اور پیغمبر کو اکیلا چھوڑ دیا. اس لیے خدا کو معلوم تھا کہ اگر آج ہجرت کی رات علی نبی کے ساتھ مل کر, علی المرتضیٰ پیغمبر کے ساتھ مل کر باہر نکلے تلواروں کے نیچے سے, جب پیغمبر نکلے علی بھی ساتھ ہو, تو پاکستان کا ملنگ 14ویں صدی میں کہے گا کہ علی مشکل کشا تھا جس نے نبی کو تلواروں سے بچا دیا تھا. اس لیے خدا نے حکم دیا کہ اے پیغمبر علی کو بستر پہ لٹا دے اور تو اکیلا گزر جا, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مشکل کشا نہ علی ہو سکتا ہے نہ نبی ہو سکتا ہے, مشکل کشا وہ خدا ہے جو علی کو بستر پہ لٹا کے بچاتا ہے اور پیغمبر کو تلواروں کے نیچے سے. مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں, مشکل کشا اللہ کے سوا
کوئی نہیں,
اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے
نہیں.
اور بولو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے
نہیں.
اب بستر پہ علی ہے, کہو بستر پہ
علی ہے,
علی بستر پہ سو ہے, علی بستر پہ
سو ہے.
باتیں ذرا ضروری چل سمجھ لے, ستاروں کا علی بستر پہ
سو ہے
اور نبی اکیلے گزر گئے, نبی اکیلے تلواروں کے نیچے سے گزر گئے. حضور نے فرمایا علی یہ لوگوں کی امانتیں, یہ لوگوں کی, یہ صبح کو واپس دے دینا. امانتیں کیا تھی؟ ایک چاندی کی بالی تھی, ایک ستو کا توڑا تھا, ایک جو کی بوری تھی اور ایک لوٹا تھا اور کچھ درم تھے. حضور نے فرمایا علی یہ کچھ سامان ہے, صبح کو تو نے واپس دینا ہے. علی المرتضیٰ یہ سامان لے کر سرانے رکھتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں, لیکن ایک آدمی کو دیکھو وہ ساری رات نہیں سوتا اور علی ساری رات سوتا ہے, تو جو سو گیا تم اس کو اس سے ملاتے ہو, جو نہیں سویا علی سے پوچھتے ہیں تو سویا کیوں, اور صدیق سے پوچھتے ہیں تو جاگا کیوں. صدیق اگر بتا دے کہ میں اس لیے جاگا تو آج ہی خلافت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے فکر کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ میرے پاس جو امانتیں نبی نے پکڑائی تھی ان کی قیمت زیادہ نہیں تھی, ان کی مالیت زیادہ نہیں تھی, مجھے فکر کوئی نہیں تھا. جب فکر کوئی نہ ہو تو آدمی سو جاتا ہے, تو میرے پاس
پاس چند چیزوں کی امانتیں تھیں اور پھر بستر پیغمبر کا تھا, تو جتنی نیند آج کی رات آئی زندگی میں کبھی آئی, جتنی نیند آج کی رات آئی زندگی میں کبھی
نہیں.
اب میں یہاں آپ کے تبصرے میں آتا ہوں, مولانا عبد الغفور صاحب سے ایک لاکھ روپیہ میرے پاس ہو اور میں کہوں کہ دو دنوں کے لیے یہ ایک لاکھ روپیہ امانت کے طور پر رکھیں, تو مولانا عبد الغفور صاحب جب شام کے وقت وہ پیسے اپنے گھر میں رکھیں گے تو بڑے پریشان ہوں گے, بیوی بھی پریشان ہوگی اتنی بڑی رقم گھر میں کیسے رکھی جائے, لیکن جب گھر میں لے جا کر وہ پیسے رکھیں گے پیٹی کے اندر پیسے ڈال کر اوپر برتن اور اوپر کپڑے رکھنے کے بعد پھر پیٹی کو تالا لگائیں گے اور اس کے بعد بھی نہ ان کو نیند آئے گی نہ بیوی کو نیند آئے گی, کیوں کہ جو امانت ان کے پاس آئی ہے وہ بڑی مہنگی ہے, تو معلوم ہو گیا کہ جب امانت مہنگی ہوتی ہے نیند نہیں آیا کرتی. علی سے پوچھا کہ تو سویا کیوں, علی نے کہا جو امانتیں میرے پاس تھی ان کی قیمت تھوڑی تھی اس لیے مجھے نیند آ گئی, اور صدیق سے پوچھا جاگا کیوں, صدیق نے کہا جو امانت میری جوڑی میں تھی اس کی قیمت ہی کوئی نہیں تھی. بات سمجھے نہیں سمجھے, اور جی سمجھے ہو تو کوئی سبحان اللہ کہہ رہے تھا کچھ کھا جائے نا, بولو تو صحیح, اور بولو تو صحیح, تو بے وزیر آئیے تو اتنے تو روڑا سارا دن پوتے رہے ہو, ٹھیک ہے اور تو کوئی شہ نہیں, اگے جی اسی چسکا لے گئے بے وزیر آئیے تو اسی لین چسکا گئے چسکا غیرت کا جنازہ اس قوم کا نکل گیا, نکلا کے نہیں نکلا,
نکل گیا
ایک عورت کے پیچھے قوم لگ گئی, ایک لڑکی کے پیچھے لگ گئی, لڑکی سے مرد یہ کہے کہ تو مجھے میرے حقوق لے کر دے گی, وہ مرد ڈوب نہیں مرتا, اس مرد کے بازو ٹوٹ گئے, اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی, اس کی غیرت دفن ہو گئی کہ جو ایک لڑکی کو کہتا ہے میرے حقوق لے کر دے تجھے شرم نہیں آتی, اور پھر ان کو بھی شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے. ایک آدمی میجر قیوم پنڈی کا وہ گیا مکان کی دیوار پھلان کر اندر چلا گیا, کہتے ہیں جی کافرانہ حملہ کرنے آیا, جب اس سے پوچھا تو اس نے بی بی سی کے نمائندوں سے کہا میں تو شادی کرنے آیا, وہ کوٹ نہیں مرتے تھک کے تاڑیاں جمانیاں دے تھک کے شرم کرو, ہائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو غیرت دے,
آمین,
اس قوم کو غیرت عطا کرے,
آمین,
جو اس لڑکی کے پیچھے لگتی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ بھی کوئی نہیں ہے, فیصل آباد میں اس کو دوپٹہ پیش کیا, ہاں جب وہ سرگوتے تک پہنچی تو وہ دوپٹہ اتر چکا تھا پھر دوسرا پیش کیا گیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق,
آمین,
اور آٹھ سال کا وہ دور یاد ہونا چاہیے, کھڑا نہیں ٹھیک ہے نا, میرا یہ موضوع گئی, میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہوں کہ وہ آئے تو آپ چسکا لینے کے لیے دھوپ میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جی می اور لگا ہے سارا اجے بھی اتنے می چڑھ کے گڑے پہنتے تو سارا دن کھڑوتا رہا ہے, ہاں بات میں سمجھ میں آ رہی, جب کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہنے میں حرج
نہیں,
حرج کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ کہنے میں حرج
نہیں,
اسلام کی تاریخ میں ایک ابو بکر صدیق کی ایسی ذات ہے کہ جس کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں مسلح پہ کھڑا کیا, حضور نے فرمایا مرو با بکر فلی مسلی بالناس, ابو بکر کو بلاؤ میرے مسلح پر آ کر نماز پڑھائے, عائشہ صدیقہ نے جواب دیا ان ابادی قد سقیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ ابو بکر بیمار ہے, آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. ابو بکر کو کیا بیماری تھی, کوئی بخار نہیں تھا, کوئی سر میں درد نہیں تھا, بیماری یہ تھی, عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد رکت قلب کے مریض تھے, ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ وہ نبی کے مسلے پہ کھڑے, اس وجہ سے آپ عمر کو کہہ دو. چنانچہ حضور نے جب اشرار فرمایا تو ابو بکر کو بلایا گیا, عائشہ نے آخری مرتبہ بھی یہی قدر کیا تھا, تو حضور نے فرمایا تھا عائشہ یا اللہ الا ابا بکر، میں کیا کروں میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ صدیق اکبر کو بلایا گیا. ابو بکر صدیق نے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں نبی کے مسلح پہ پڑھائی. کتنی نمازیں؟ 17 نمازوں میں 15 نمازیں تنہ تنہا صدیق اکبر نے پڑھائی، اور 2 نمازیں ایسی تھی کہ ان 2 نمازوں میں خود حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تھے اور حضور پیچھے نیت باندھنا چاہتے ہیں. صدیق کو محسوس ہوا کہ نبوت صداقت کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، صدیق پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، اور پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے صدیق کو مسلح پہ کھڑا کیا. اور میرے دوستو، ان 2 نمازوں میں حضور علیہ السلام والسلام پھر آ کر صدیق کے مسلح پر آ کر بیٹھ گئے، اور حضور نے بیٹھ کر یہ 2 نمازیں صدیق کو پڑھائی. صدیق نے کھڑے ہو کر کوئی مرتبہ پڑھائی. میرے دوستو، اس صدیق کو ہم سلام کرتے ہیں جس کا مقام جبریل سے بھی زیادہ ہے، جس کا مقام جبریل سے بھی زیادہ ہے. یعنی ہجرت کی رات کو دیکھو، میرا پیغمبر اپنے گھر سے نکلا، خانہ کعبہ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا ہے، میرا پیغمبر صدیق کے دروازے پہ جا کر کھٹکھٹاتا ہے. صدیق کا دروازہ نبوت نے کھٹکھٹایا، ابو بکر بھاگا ہوا آیا، فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، آپ خود آئے ہیں، حکم کر دیتے، صدیق سر کے بل آ جاتا. حضور نے فرمایا صدیق آیا نہیں، بھیجا گیا. ساری زندگی تو میرے دروازے پہ آیا، لیکن آج محمد تیرے دروازے پہ کر کے آیا. اور دنیا کے لوگوں، صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آج کا راستی کہتا ہے جناب ابو بکر صدیق فاطمہ زہرا سے، فاطمہ زہرا کو صدیق سے اختلاف تھا. میں کہتا ہوں اس سے بڑی جھوٹی روایت دنیا میں کوئی نہیں. اگر فاطمہ اور صدیق کا اختلاف تھا تو مجھے بتاؤ، جب فاطمہ زہرا بیمار ہوئی، فاطمہ زہرا کی تیمارداری کرنے والی عورت کون سی تھی؟ جب فاطمہ فوت ہو گئی، فاطمہ کے سرانے بیٹھنے والی عورت کون سی تھی؟ فاطمہ کا جنازہ تیار کرنے والی عورت کون سی تھی؟ فاطمہ کو کفن پہنانے والی عورت کون سی تھی؟ تمہاری کتاب تاریخ الخبیث میں موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا بیمار ہو گئی، صدیق اکبر نے اپنی بیوی اسماء بنت عویس کو بھیجا کہ جاؤ فاطمہ کی تیمارداری کرو. 7 دن تک صدیق کی بیوی فاطمہ کی تیمارداری کرتی رہی. جب فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو صدیق اکبر کی بیوی نے فاطمہ کو غسل دیا، صدیق کی بیوی نے فاطمہ کو کفن پہنایا، صدیق کی بیوی نے فاطمہ کا جنازہ تیار کیا. اور جب جنازہ تیار ہو گیا، وہ جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے دروازے پر لا کر رکھ دیا گیا. آئے اس وقت علی بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، خاندان نبوت موجود ہے، صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ہے، عمر فاروق اور عثمان غنی بھی موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی یہ آپ کی بیوی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، اس کا جنازہ آپ پڑھائے. علی نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اے جانشین پیغمبر، میں نے حضور سے سنا ہے. جو جواب علی نے دیا وہ جواب ترمذی شریف میں موجود ہے. علی نے حضور کی حدیث بیان فرمائی. علی نے مرتضی نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے حضور سے سنا ہے. حضور نے فرمایا لا یبغی لقوم فیہم ابا بکر ان یؤمهم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح پہ کھڑا ہو. چنانچہ حضرت علی المرتضی کی بیان کرتا اس حدیث کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا کی جنازہ پڑھی. آج تو یہ کہے کہ فاطمہ اور ابو بکر کا اختلاف تھا، اور مجھے بتا یہ اختلاف علی کو پتا کیوں نہیں چلا، یہ اختلاف حسن کو پتا کیوں نہیں چلا، یہ اختلاف حسین کو پتا کیوں نہیں چلا؟ اور علی تو صدیق کے پیچھے جنازہ پڑے، اور حسن تو صدیق کے پیچھے باندہ کا جنازہ پڑے، حسین تو پیچھے جنازہ پڑے، تو صدیق کو فاطمہ کا دشمن کہے گا تو تیرا اعتراض صدیق پہ نہیں ہوگا، اعتراض حسن پہ ہوگا، اعتراض حسین پہ ہوگا، اعتراض علی پہ ہوگا. اور ماں کے گستاخ کو حسن نے برداشت کیسے کیا، حسین نے برداشت کیسے کیا؟ معلوم ہوا کہ تو صدیق کا دشمن بعد میں ہے، حسن اور حسین اور علی کا دشمن پہلے ہے. تیرا خاندان نبوت سے بھی کوئی تعلق نہیں، صدیق اکبر سے بھی کوئی تعلق نہیں.
زندہ باد.
ہم اس صدیق عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ جس صدیق نے پیغمبر کو اپنے کندھے پہ بٹھایا, پیغمبر کو اپنے کندھے پہ بٹھایا, بٹھایا حضور اپنے ساتھ لے کر ابو بکر گھر سے باہر نکلے اور صدیق نے چند قدموں پر جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ پتھروں پہ پیدل چلے, یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. ہائے میرے پیغمبر نے جواب دیا ٹھیک ہے صدیق کیسے کیا جائے, صدیق نے کہا میرے کندھے پہ سوار جائیں. اب ایک بات ذرا غور سے سمجھے, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں تیرے کندھے پہ سوار ہوتا ہوں. ابو بکر کے کندھے پہ نبی سوار ہوا, جب علی اور ابو بکر نے پیشکش کی تھی کہ میرے کندھے پہ سوار جائیں تو نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابو بکر تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, نبی نے یہ, لیکن علی المرتضیٰ نے جو ایک روایت آتی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھے پہ سوار ہو کر خانہ کعبہ کے بت گرائیں, تو حضور نے فرمایا تھا علی میں نبی ہوں تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. جب علی المرتضیٰ نے کہا تھا میرے کندھے پہ سوار جائیں تو نبی نے کہا علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, لیکن ہجرت کی راہ جب صدیق نے کہا کہ آپ میرے کندھے پہ سوار جائیں تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ صدیق تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ علی واقعی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور صدیق واقعی نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. اور دنیا کو آج بتا دیا گیا کہ وہ دنیا کے لوگوں جو آج نبوت کے جسم کا بوجھ اٹھاتا ہے کل کو یہ بھی نبوت کی خلافت کا بوجھ اٹھائے گا. علی نبوت کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اس لیے وہ خلافت افضل کا وارث نہیں بنا, اور صدیق نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہے. ابو بکر صدیق کی خلافت کا سورج پوری دنیا میں چمک رہا ہے. ابو بکر صدیق کو خلیفہ علی نے پہلے مانا, حسن نے مانا, حسین نے مانا. جب علی ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ میرے کندھے پہ سوار جائیں تو نبی صدیق کے کندھے پہ سوار ہوا, سوار ہوا یا نہیں ہوا, نبی صدیق کے کندھے پہ سوار ہوا اور ان پہاڑوں پہ ان پتھروں پہ صدیق نے نبی کو اٹھا کر پہاڑوں کا سفر کیا, غار کے اوپر پہنچ گئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک نبی کا بوجھ 40 بہشتی مردوں کے برابر ہے اور ایک بہشتی مرد کا بوجھ 40 مردوں کے برابر ہے, یعنی 40 ایک نبی کا بوجھ 40 بہشتی مردوں کے برابر ہے اور ایک بہشتی مرد دنیا کے 40 مردوں کے برابر ہے, تو کتنے ہزار آدمیوں کا بوجھ صدیق اکبر کے کندھے پہ ہے. صدیق نے اتنے ہزار آدمیوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اس پہاڑ پہ چڑھ گیا جہاں آج پاکستان کا حاجی نہیں چڑھ سکتا. صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی کا بوجھ کیسے اٹھایا, صدیق نے کہا کہ دنیا کے لوگوں جب محبوب ساتھ ہوتا ہے نہ رات کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے اور نہ پیغمبر کے بوجھ کا پتہ چلتا, یہ محبوب ساتھ ہے. کہو یہ محبوب نبوت صداقت کے کندھے پہ سوار ہے, نبوت صداقت کے. اب دیکھو صدیق نبوت کو لے کر جا رہا ہے, تم کہتے تھے علی کے حصے میں بستر آیا, اب بتاؤ ابو بکر کے حصے میں کیا آیا. ابو بکر کے حصے میں وہ آیا جو بستر والا تھا, علی کے حصے میں بستر آیا. اور میرے دوستو ابو بکر تو اس موقع پر آ کر جبریل امین سے بڑھ گیا, اس لیے کہ ایک معراج کا سفر ہے, ایک ہجرت کا سفر ہے, معراج کا سفر رات کا سفر ہے, ہجرت کا سفر بھی رات کا سفر ہے, معراج کا سفر ہے عرش کا, ہجرت کا سفر ہے فرش کا. معراج کی راہ نبی کا ساتھی جبریل ہے, ہجرت کی راہ نبی کا ساتھی ابو بکر صدیق ہے, اور معراج کی راہ میرے دوستو ابو جبریل نبی کا ایسا ساتھی ہے کہ جو نبی کو خود جگانے کے لیے آیا, اور ہجرت کی راہ نبی کا ساتھی ابو بکر ایسا ہے کہ جس کو نبی آپ جگانے کے لیے آئے. ہجرت کے سفر میں معراج کے رفیق کو, معراج کا رفیق نبی کو جگانے آیا, اور ہجرت کے رفیق کو نبی جگانے آیا. اور معراج کے سفر میں جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبرائیل نے براق پیش کی کہ اے پیغمبر اس براق پہ سوار جائیں, اور جس وقت ہجرت کے سفر میں سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل کو ابو بکر براق لینے نہیں گیا بلکہ ابو بکر آپ پیغمبر کی سواری بن گیا اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ نسیہ لذت اور براق کیوں اٹھائے. ابو بکر آپ محمد کی سواری بن گیا اور دنیا کو بتا دیا کہ جس سواری پہ نبی کبھی بھی سوار ہوا وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی. پیغمبر حلیمہ صادیہ کی سواری پہ سوار ہوا تو وہ سواری پچھلی سواریوں سے آگے نکل گئی اور نبی صدیق پہ سوار ہوا تو صدیق بھی سارے صحابہ سے آگے نکل گئے. یہ مقام ہے صدیق کا میرے دوستو. نبی صدیق کے کندھے پہ سواری کی ہے. ابن حجر عسقلانی کہتا ہے کہ لوگوں تم نے آج تک یہ سنا ہے کہ نبیوں کے کندھے پہ مہر نبوت ہوتی ہے لیکن صدیق کی قسمت پہ قربان جائے نبی کے کندھے پہ مہر نبوت ہے لیکن صدیق تیری قسمت پہ قربان جائے تیرے کندھے پہ موجود نبوت ہے. صدیق نبوت کے وجود کو لے کر جا رہا ہے. صدیق نے نبی کے لیے دکھ اٹھائے ہیں. ابو بکر جبریل کو دیکھو عرش پر جا کر نبی کا ساتھ چھوڑ گیا اور شیخ سعدی نے کہا کہ اگر وہ یکسر بہتر پڑھ فروغ تجلّہ بسودت پڑھ. جبریل نے کہا ایک پر بھی اوپر اٹھتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے. یعنی نبی کو اکیلا چھوڑ دیا اور جبریل پیچھے رہ گیا پیغمبر اکیلے چلے گئے. لیکن ابو بکر کو دیکھو جبریل نے تو راستے میں ساتھ چھوڑ دیا لیکن صدیق نے تو راستے میں ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. یعنی ایک موڑ کی ہوتی ہے ایک توڑ کی ہوتی ہے. جبریل موڑ پہ نبی کا ساتھ چھوڑ گیا لیکن ابو بکر کو دیکھو کہ وہ ابو بکر مکے کی گلیوں میں نبی کا ساتھی ہے وہ غار میں نبی کا ساتھی ہے وہ پہاڑ میں نبی کا ساتھی ہے ام معبد کے خیمے میں نبی کا ساتھی ہے وہ دودھ دھونے میں نبی کا ساتھی ہے وہ مسجد قباء میں نبی کا ساتھی ہے وہ سواری پہ نبی کا ساتھی ہے وہ مدینہ کی وادی میں نبی کا ساتھی ہے ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی میں نبی کا ساتھی ہے وہ بدر میں ساتھی ہے احد میں ساتھی ہے خندق میں ساتھی ہے خیبر میں ساتھی ہے ستائیس جنگوں میں ساتھی ہے وہ صبح کو شام کو دوپہر کو ساتھی ہے اور 1400 سال ہو گئے وہ صدیق آج بھی محمد کا ساتھی ہے. صدیق آج بھی محمد کا ساتھی ہے یا نہیں؟ صدیق آج بھی پیغمبر کا ساتھی ہے. صدیق وہ انسان ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. قرآن نے جس کو ثانی اثنین کہا. میں آج میں صرف اگر ثانی اثنین پہ آپ سے گفتگو کرتا ساری رات اسی پہ گزر جاتی. میرا یہ دعویٰ ہے کہ صدیق ہر موقع پہ ثانی ہے. صدیق کلمہ پڑھنے میں بھی ثانی ہے اس لیے کہ سب سے پہلا کلمہ میرے پیغمبر نے پڑھا ہے. قرآن نے کہا امرتو انا اول المسلمین. اے پیغمبر تو کہہ دے کہ اول مسلمان میں ہوں تو معلوم ہوا کہ اول مسلمان میرا پیغمبر ہے اور ثانی صدیق ہے. اور کلمہ پڑھنے میں صدیق ثانی ہے. غار میں اترنے میں صدیق ثانی ہے. مدار میں آنے میں صدیق ثانی ہے. رشتہ دینے میں صدیق ثانی ہے. سفر میں صدیق ثانی ہے. جنگوں میں اترنے میں صدیق ثانی ہے. آئے صدیق تصدیق میں بھی ثانی ہے. صدیق ایمان میں بھی ثانی ہے. صدیق رشتہ میں بھی ثانی ہے. صدیق مسکرانے میں بھی ثانی ہے. صدیق رونے میں بھی ثانی ہے. صدیق تعاون میں بھی ثانی ہے. صدیق جنت میں بھی ثانی ہے. مدار میں بھی ثانی. قرآن پاک کی سات آیتیں قرآن پاک کی سات آیتیں صدیق اکبر کی شان میں اتری ہے. اللہ دی جا ابھی صدیق کی وسط تک ابھی صدیق کے لیے اتری. یہ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین صدیق کے لیے اتری. اور اس یقول لصاحبہ صدیق کے لیے اتری. بعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدیق کے لیے اتری. فلیجنبوا ہل اتقى صدیق کے لیے اتری. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس صدیق کے لیے اتری. فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا یہ صدیق کے لیے اتری. اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم یہ صدیق کی سخاوت کے موقع پہ اتری. میرے دوستو قرآن کی سات آیتیں صدیق کے لیے آئی. اور حضور نے فرمایا اقتدوا بالذی من بعدی ابی بکر عمر. لوگوں میرے بعد اقتدا صدیق کی کرنا. صدیق کے بعد اقتدا عمر کی کرنا. حضور نے فرمایا کہ آسمانوں پہ میرے دو وزیر ہیں زمین پہ میرے دو وزیر ہیں. آسمانوں کا وزیر جبرائیل و میکائیل ہے. زمین کا وزیر ابو بکر عمر ہے. میرے دوستو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ابو بکر میرا ساتھی ہے. ابو بکر میرا رفیق ہے. ابو بکر میرے غم کا ساتھی ہے. لوگوں ابو بکر نے مجھ پہ اتنے احسان کیے میں ان کا بدلہ نہیں دے سکا. لوگوں مردوں میں مجھے ابو بکر پسند ہے. میرے پیغمبر کی 47 حدیثیں صرف صدیق کے اکبر کی شان میں موجود ہیں. 47 حدیثیں 7 قرآن کی آیتیں ہیں. 47 میرے پیغمبر کی حدیثیں ہیں. میرے دوستو حضور علیہ السلام والسلام نے جانشین صدیق کو بنایا. حضور نے جانشین کس کو بنایا؟
صدیق کو.
ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ یزید کے ہاتھ پر حضرت حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. میں نے کہا کہ یزید کے ہاتھ پر حضرت حسین کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پچھلی خلافتیں جتنی تھی ٹھیک تھی. یزید کو حضرت حسین نے غلط سمجھا اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اور حضرت امیر معاویہ کو صحیح سمجھا اس لیے بیعت کی، علی المرتضیٰ نے عثمان کو صحیح سمجھا اس لیے بیعت کی، حضرت عمر کو علی نے صحیح سمجھا اس لیے بیعت کی، ابو بکر کو علی نے صحیح سمجھا اس لیے بیعت کی۔ اب میرے دوستو حسین اتنا بہادر ہے کہ جس کو غلط سمجھتا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، تو کیا علی جو باپ ہے شیر خدا ہے وہ نعوذ باللہ مستل ہے کہ جناب بیٹے کی طرح جس کو غلط سمجھے بیعت نہ کرے، بلکہ وہ ساری عمر تکیہ کر کے پیچھے پھرتا رہا، ساری عمر تکیہ کر کے نمازیں پڑھتا رہا۔ حسین تو جس کو غلط سمجھتا ہے مقابلے میں آتا ہے، اور باپ جس کو غلط سمجھتا ہے 25 سال تک چپ کر کے تکیہ کرتا رہا۔ آیا تیرے مذہب پہ لعنت ہے، تیری تاریخ پہ لعنت ہے، تیری سوچ پہ لعنت ہے، اس لیے کہ تو تو حضرت حسین سے بھی زیادہ کم درجے میں علی کو سمجھتا ہے۔ اور حسین فاطمہ کا لگتے جگر ہے، حسین پیغمبر کا نواسا ہے، اتنا بہادر ہے کہ جس کو غلط سمجھتا ہے اس کے مقابلے میں آتا ہے، بچوں کو یتیم کراتا ہے، بیوی کو بیوہ کراتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے، لیکن یتیم کے بات پر بیعت نہیں کرتا ہے۔ اگر معاویہ غلط ہوتے تو جو لڑائی حسین نے یتیم سے کی ہے وہ لڑائی معاویہ سے ہوتی، اگر عثمان غلط تھے جو لڑائی حسین نے یتیم سے کی وہ لڑائی علی کی عثمان سے ہوتی، اگر عمر غلط ہوتے تو علی کی لڑائی عمر سے ہوتی، اگر ابو بکر غلط ہوتے تو سب سے پہلی لڑائی علی کی ابو بکر سے ہوتی، اگر علی نے صدیق سے لڑائی نہیں لڑی، اگر علی نے عمر سے لڑائی نہیں لڑی، اگر علی نے میرے دوستو عثمان سے لڑائی نہیں لڑی، اگر حسین نے معاویہ سے لڑائی نہیں لڑی، تو معلوم ہوا یہ خلافات صحیح تھے اور تیرا دعویٰ غلط ہے۔ تو ان کو غلط کر کے حسین کو سینے سے لگاتا ہے، تیرا حسینیت کا دعویٰ بیکار ہے، اس لیے کہ حسین کا تو مقتدا ابو بکر ہے، حسین کا مقتدا تو عمر ہے، اور تیرا تو اپنے آپ کو ابو بکر کا دشمن کہتا ہے، چار طلاق پہلے ہے اور صدیق کے ساتھ پارٹی ہے، تیرا نہ خاندان نہ عمر سے کوئی تعلق ہے نہ صحابہ سے کوئی تعلق ہے۔ اپنی تاریخ کی، اپنے کردار کی روشنی کر کے دیکھے تو صدیق کو بڑا کہتا ہے۔ دوستو ایک بات یہ ہے، ابو بکر اسلام کی تاریخ کا وہ درخشندہ ستارہ ہے کہ جس نے اپنی بیوی اسماء بنت قمیص فاطمہ کی تیمارداری کے لیے بھیجا۔ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپس میں کتنی محبت ہے، آپس میں کتنا تعلق ہے کہ اسماء بنت قمیص صدیق کی بیوی ہے، کس کی بیوی ہے؟ ابو بکر صدیق کی چار بیویاں تھیں، کتنی بیویاں؟
چار۔
ابو بکر کی کتنی بیویاں؟
چار۔
یک وقت ایک سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی، یہ بھی بات ذہن میں رکھے۔ ایک رافضی مجھے کہنے لگا کہ صدیق کا ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا صدیق کی ایک بیوی پہ اعتراض ہے، صدیق کی ایک بیوی پہ اعتراض ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی نو تھی، بے شک یک وقت چار تھی، چار سے زیادہ کبھی نہیں، لیکن علی المرتضیٰ کی کتنی تھی؟ صدیق اکبر کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں، صدیق اکبر کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں، اور علی المرتضیٰ کے 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں، علی المرتضیٰ کے 15 لڑکے اور 15 لڑکوں میں توجہ کریں، دو لڑکوں کا نام ابو بکر تھا، تین لڑکوں کا نام عمر تھا، ایک لڑکے کا نام عثمان تھا، ایک کا نام طلحہ تھا، ایک کا نام زبیر تھا، علی کے ایک لڑکے کا نام معاویہ تھا، علی کے ایک لڑکے کا نام معاویہ تھا۔ میں نے کہا کہ خلافت پر زبردستی اگر ابو بکر نے قبضہ کر لیا تھا تو چلو ایک منٹ تیری بات مان لیتے ہیں کہ خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا، لیکن مجھے یہ تو بتا اگر ابو بکر دشمن تھا تو علی نے اپنے بچے کا نام دشمن کے نام پہ کیوں رکھا، عمر دشمن تھا تو بچے کا نام دشمن کے نام پہ کیوں رکھا، عثمان دشمن تھا بچہ کا نام دشمن کے نام پہ کیوں رکھا، اگر عائشہ علی کی نعوذ باللہ دشمن تھی تو بیٹی کا نام علی نے عائشہ کیوں رکھا، ایک بیٹی کا نام حفصہ کیوں رکھا، ایک بیٹی کا نام صفیہ کیوں رکھا، ایک بیٹی کا نام زینب کیوں رکھا، ایک بیٹی کا نام علی المرتضیٰ نے حبیبہ کیوں رکھا، اس لیے کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ علی نے اپنے دشمنوں کا نام بچوں کے نام پر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت۔ میں نے کہا پھر تم اس طرح کرو کہ اپنے کسی لڑکے کا نام شمر رکھو، اپنے کسی لڑکے کا نام شمر رکھو، اور کسی لڑکے کا نام یزید رکھو، کسی لڑکے کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو۔ تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے
سامنے
ہیں. اتنا غلیظ مطلب دنیا میں اور کوئی
نہیں
ہے, اتنا غلیظ مطلب ہے جنہ نزدیک تھوک نال استنجا ہے. تھوک نال استنجا کو دیکھو, تھوک نال استنجا کیسا غلیظ مطلب ہے. اور اب جب اور کوئی بات ان دو سالوں میں نہیں ملی تو جناب علی فقہ جعفری کا نعرہ لگا دیا. کس کا نعرہ لگایا؟ فقہ جعفری کی اوپر کوئی کتاب آپ نے دیکھی آج تک؟ فقہ جعفری پر کوئی کتاب, کوئی رسالہ جس میں فقہ جعفری موجود ہو مرتب شکل میں؟ میں نے کہا کہ تمہارا امام تو ہے غار میں, تمہارا امام کہاں ہے؟ تمہارا قرآن بھی غار میں, قرآن بھی. تو جس قوم کا قرآن اور امام 1400 سال کے غار میں پڑا ہوا ہو تو اس قوم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انہی کے ساتھ غار میں رہ جائے. وہ پاکستان میں کرنے کے لیے کیا ہی ہے جس کا امام بھی نہ ہو جس کا قرآن بھی نہ ہو؟ ٹھیک ہے نا بات؟ ٹھیک ہے, امام بھی کوئی نہیں قرآن بھی کوئی نہیں. اور جب قرآن کوئی نہیں تو قرآن سے تو فقہ نکلتی ہے, جب قرآن وہاں ہے تو فقہ بازار میں کیسے آ گئی؟ ٹھیک ہے, فقہ آ سکتی ہے. اور ملا باقر مدرسی نے حیات القلوب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارا جو قرآن ہے مسلمانوں کے موجودہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟
3 گنا.
کتنا بڑا ہے؟
3 گنا.
3 گنا بڑا قرآن ہے. کتنے گنا؟
3 گنا.
تو مسلمانوں کا قرآن 6666 آیتوں پر مشتمل ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے قرآن کی 17000 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ 17000 آیتیں ہیں جو مصحف فاطمہ کے نام سے سرہ من رآت آر میں موجود ہے, اس کی 17000 آیتیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے قرآن کا سائز ہے 70 گز لمبا. کتنے لمبا گز؟ 70 گز لمبا قرآن نے یاد رکھا ہے. تو 70 گز لمبا قرآن اگر بند پیا ہوئے تو 70 گز, تو جی کھول دئیے تو 140 گز. کھول دئیے تو کنے گز؟
140.
ہوں تھی دسو کہ ایڈا لمبا قرآن پڑھن واسطے ہر بندے دے کول ایک ایک یاما ہونا چاہیے. یاما ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یا 70 cc ہونڈا ہوگی وہ ہوندے دے اتنے بہ کے قرآن پڑھے. اگر کوئی ماحول ہے قرآن پڑھنا ہے, کوئی ماحول والی گل ہے. کہتے ہیں جی اتنا لمبا چوڑا قرآن. میں نے فیصل آباد کے جلسے میں کہا, میں نے کہا لوگوں تمہیں یہ قرآن منظور ہے, یہ غار میں ہے, غار سے آ جائے. ایک بوڑھا اٹھ کر کہنے لگا دعا کرو کہ یہ قرآن نہیں رہے, اس لیے کہ ہمارے مکان کی جگہ 3.5 مرلے ہے, وہاں تو یہ قرآن کھول ہی نہیں سکتا. 3.5 مرلے جگہ قرآن کھول ہی نہیں سکتا. تو دعا کرو یہ پھر 4.5 کنال جگہ فی مکان کے لیے ہو تو یہ قرآن کھول سکتا. 4 کنال جگہ ہوئے تو قرآن کھول سکتا ہے, تو جی 4 کنال نہ ہوئے تو دعا کرو اتنے رہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کہنے لگا کہ شیعہ اور سنی کا آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. اس طرح کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام غار میں ہے, ہمارا امام
غار
میں اور اس نے آنا ہے, اس لیے وہ لکھتے ہیں یا قائم آل محمد, اس لیے لکھتے ہیں یا صاحب الزمان ادرک نہیں لکھتے ہیں کہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں ہمارے امام نے ابھی آنا ہے, ہمارے امام نے
آنا.
اور بندہ پوچھے کہ وہ انہوں کا امام اٹھے غار کیا پانے مان دے 1400 سال تک لانگ ہے, عراق ایران سے چڑھے ان سے چل کے لے آئیے امام بھی تم اتنے چھڑنا مانگا کہ ساری دنیا رل گئی ہے, پاکستان دنیا سے قیامت آ گئی ہے, تم اتنے قرضہ کی چار ساڑھے نال دان چار میدان عمل سے نکلی ہے. ٹھیک ہے نا, جانا چاہیے نا بھائی. دنیا چاندتے پہنچ گئی, مشرق تو لا کے مغرب تک کا کنارا مل گیا ہے, تو وہ آ رہی لگتی پی جتنے امام موجود ہے. گل ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو میں آ کیا کہ جدو تک تھوڑا امام نہیں ہوتا ادو تک ساڈے امام کے پیچھے لگ جائے. ٹھیک ہے, تھی کہ سارا امام کوئی نہیں, تو جدو تک تا امام نہ آئے سارے امام دے, جدو تا آ جائے گا اسی وہ پیچھے لگ جائیں گے. انہیں آ کے سارا امام شاید نہ ہی آئے, سارا امام
شاید
نہ ہی آئے. تو میں آ کے جا نہ آئے تو میرا کی قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شر سے ہمیں بچائے,
آمین.
ان لوگوں کی شر سے کوئی طبقہ ان میں ایسا نہیں جس کا موجودہ قرآن پر ایمان ہو. ٹھیک ہے, اس سے آگے بھی بڑی باتیں ان کی بتا سکتا ہوں, لیکن میرا موضوع مثبت ہے اور میرا موضوع
مثبت.
ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صدیق اکبر کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں. ایک ملنگ آپ کے دروازے پہ آتا ہے, ہم لوگ اہل سنت ہیں لیکن ہمارے اپنے عقائد ہی درست نہیں. ملنگ تیرے دروازے پر آ کر کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین, کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے نظر کمانا بھی عبادت ہے، نیاز کمانا بھی عبادت ہے، نظر بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، نیاز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن ملان کہتا ہے کہ نظر اللہ کی، نیاز حسین کی، اس کے بدلے بھی تو سنی ایسا سن ہے کہ اس کو ایک روپیہ دے دیتا ہے، حالانکہ وہ شرک کا کلمہ تیرے دروازے پر کہہ کر تیرے عقیدے کے گلے پر چھری چلا کر چلا گیا، اور تیرا عقیدہ خراب کر کے تیرے اوپر شرک کا ایک ٹیکہ لگا کر چلا گیا، تو نے اس کی تائید کے طور پر اس کو پیسے دے دیے، یہ نہ سوچا کہ اس نے تو تیرے کلمے کا حلیہ بھی ہار دیا، اس نے تو 1,24,000 نبیوں کی تعلیمات کو رد کر دیا، اور نظر بھی اللہ کی ہوتی ہے، نیاز بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، سنیوں کا یہ بھی اپنا عقیدہ درست نہیں ہے، ذرا توجہ کر، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، میرے پیغمبر کی وفات کا مہینہ ہے، اس 12 ربیع الاول کے دن تو خوشی کرتا ہے، تو ڈول بجاتا ہے، جب نبی کا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے اٹھا تھا اس دن جناب علی تو خوشیاں کرتا ہے، جس دن ابو بکر کی چیخیں نکل گئی تھی، جس دن عمر فاروق پہ قیامت ٹوٹی تھی، جس دن علی المرتضیٰ زار و قطار رو رہا تھا، جس دن فاطمۃ الزہرا کی چیخیں نکل گئی تھی، جس دن عائشہ صدیقہ کا صحابہ گر گیا تھا، اس دن تو خوشی کرتا ہے، لیکن حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کے دن ہوتی ہے، اس 10 محرم کے دن تو ایک شہادت کی وجہ سے شادی بھی نہیں کرتا، تو خوشی کو ممنوع کرا دیتا ہے، کیوں بھائی؟ حضرت حسین شہید ہوئے، اور حسین جس کی وجہ سے حسین بنا، حسین کو مرتبہ جس پیغمبر کی وجہ سے ملا، اس نبی کی وفات کے دن تو خوشی کرتا ہے، اس نبی کی وفات کے دن تو جھٹکیاں لگاتا ہے، لیکن نواسے کی شہادت کے دنوں میں پورا مہینہ تو کہتا ہے شادی کوئی نہ کرے، تو کہتا ہے منگنی کوئی نہ کرے، تو کہتا ہے بارات کوئی نہ لائے، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے دماغ پہ رافضیت کے اثرات ہیں، ہائے تجھے 15 شوال کی تاریخ کو حضرت حمزہ کی لاش کے وہ 12 ٹکڑے عہد کے جو پہاڑوں پہ بکھر گئے تھے وہ تجھے یاد نہیں آئے، اس مدینے میں تو شادیاں کرتا ہے، اور 11 ذوالحج کو عثمان غنی کی لاش کے ٹکڑے مدینہ کی گلیوں میں پڑے تھے، اور 40 دن کا بھوکا پیاسا اس طرح مدینے میں ذبح کر دیا گیا تھا کہ جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اس عثمان کی لاش کے ٹکڑوں کا تجھے حیا نہیں آتا، اس مہینے میں تو زور سے شادیاں کرتا ہے، ابو بکر کی وفات 22 جماعتی ثانی کو ہوئی، اس مہینے میں تو زور سے شادیاں کرتا ہے، جس دن اسلام یتیم ہو گیا تھا، جس دن عمر کی دھاڑیں نکل گئی تھی، اس مہینے میں بھی تو شادیاں کرتا رہتا ہے، اور 22 رجب کو امیر معاویہ کا یوم وفات ہے، اس وفات کے دن چاہیے تو تجھے افسوس کرنا، لیکن تو حلوہ تقسیم کر کے کہتا ہے میں نے کنڈے کر لیے، میں نے کنڈا بنا لیا، میں نے اپنا بھی کنڈا کر لیا، ایمان کا بھی کنڈا کر لیا، میں نے اپنا بھی بیڑا غرق کر دیا، ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیا، آئے امیر معاویہ کی وفات تجھے شادی سے نہیں روک سکی، ابو بکر کی وفات تجھے شادی سے نہیں روک سکی، پیغمبر کا جنازہ تجھے شادی سے نہیں روک سکا، عمر فاروق کی لاش تجھے شادی سے نہیں روک سکی، عثمان کے ٹکڑے تجھے شادی سے نہیں روک سکے، حمزہ کی لاش تجھے شادی سے نہیں روک سکی، تجھے شادی سے اگر کسی نے روکا تو وہ ایک حسین جو 10 محرم کو شہید ہوتا ہے، اس دن تو کہتا پورا مہینہ شادی بند کر دے، آئے اگر تو کسی کی شہادت پہ، کسی کی وفات پہ شادی روکنا چاہتا ہے تو تب سنی ہے، تو ابو بکر کی وفات پہ شادی کو روک دیتا، تو عمر کی شہادت پہ شادی کو روک دیتا، تو عثمان کے ٹکڑے پہ شادی کو روک دیتا، تو علی کی شہادت پہ شادی کو روک دیتا، آئے ان شہادتوں نے تجھے خوشی کرنے پہ بھی مجبور کیا، تجھے شادی سے نہ روکا، اگر روکا تو حسین کی شہادت نے روکا، اس لیے کہ تیرے دماغ پہ رافضیت کا ٹیکہ لگ چکا ہے، تیرے دماغ پہ رافضیت کے جراثیم آ گئے ہیں، آج اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے یہ فیصلہ کر کہ تو سنی ہے یا رافضی ہے، جب تک ان عقیدوں کو ختم نہیں کرے گا تیرے سنی ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں۔ میرے دوستو، کتنا بڑا دکھ ہے، عثمان غنی کی لاش بے کور کفن 18 ذوالحج کو مدینہ کی گلیوں میں پڑی ہے، اور کعب بن مالک نے اپنے مرثیے میں کہا کہ وہ کعب اپنے باپ اور کعب اپنے باپ مالک کی موت پہ تو روتا ہے، تو اس عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں روتا کہ جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آئے، اور کعب تو اس عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں روتا کہ جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا، جس کی شہادت سے ہائے پہاڑ ہل گئے، جس کی شہادت سے آسمانوں کے فرشتے بھی روئے، تجھے اس شہادت کے دن جب 18 ذوالحج کو تیرے اس عثمان کی شہادت ہوتی ہے، اس دن تیرا دشمن عید غدیر مناتا، کیا مناتا ہے؟ عید مناتا، عید، تیری غیرت تو نہیں جاگتی، تیری غیرت کا جنازہ تو نہیں نکلتا، تجھے تو حیا نہیں آتی کہ تیرے مظلوم امام کی شہادت کے دن تیرا دشمن عید منائے؟ عید مناتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو میری بات ٹھیک ہے؟ میری گلا کوڑیاں تو نہیں لگتی، وہ گانے سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یقین اور پتا لگتا پیا ہی بولو تو صحیح
لگتا پہ.
اب 12 بجے تک تو موری سلیمان فارق صاحب نے برابر کا چڑیا، ہوں تو کتنے بولنا بولن جو کا چڑیا ہی نہیں، پیسے پوسے سارے ٹیبل کر لینا ہوں. اور بولو گل ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے.
اور بولن جو کے چھٹے ہوئے بولو تو صحیح، بولن جو کے ہے گئے ہو تو میں بھی چلنا منگا تاکہ بولن جو کے اکا ہی نہ رہو. محرم کے مہینہ میں شادی کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 9 محرم کو ہوئی، حضور کی اپنی صاحبزادی زینب کی شادی 4 محرم کو اور قاسم ابو العاص ابن ربیع الاوّل کے ساتھ ہوئی. یہ محرم کا دن ایک حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ منحوس ہو گیا. اور شہادت نحوست ہوتی ہے یا نعمت ہوتی ہے؟
نعمت.
بولو نعمت. مصیبت ہے یا نعمت ہے؟
نعمت.
نعمت کے ملنے پہ کوئی روتا ہے؟ اگر یہ مصیبت ہے تو پیغمبر نے شہادت کیوں مانگی؟ کوئی مصیبت مانگا کرتا ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ اپنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، پیغمبر نے دعا مانگی تو مصیبت کوئی مانگا کرتا ہے؟ اگر یہ مصیبت ہے تو نبی نے کیوں مانگی؟ اگر یہ نعمت ہے تو نعمت کے ملنے پہ روتا ہے؟ اب بولو تو صحیح. نعمت کے ملنے پہ بھی کبھی کھویا؟ کپڑے کالے پہن کر جناب یعنی محرم میں پھر ایک ملنگ کو 9 محرم کو دیکھا، وہ ایک مولوی صاحب کی گاڑی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نظر اللہ نیاز حسین مولوی 5 روپیے کا. اور مولوی صاحب نے آخیا 5 روپیے بعد جانا، پہلو 10 محرم کی 9 تاریخ ہو گئی تو کالے کپڑے کیوں نہیں پائے؟ وہ کہنے لگا مولوی جی کپڑے میں کی رکھا ہے؟ دل کالا مارے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ صدیق اکبر کو مانتے ہو؟ بولو تو صحیح. ابو بکر صدیق کی بیوی کا نام اسماء بنت عویس ہے. کیا نام ہے؟ یہ اسماء بنت عویس. کل 9 بہنیں ہیں. کتنی بہنیں؟
9.
یہ اسماء بنت عویس وہ عورت ہے جس کا پہلا نکاح حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا، اور اسی اسماء کے بطن سے حضرت محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے. جب غزوہ موتا میں حضرت جعفر شہید ہو گئے تو اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب یہ نکاح ہوا تو صدیق اکبر کا ایک لڑکا محمد بن ابی بکر اور ایک لڑکی ام کلثوم بنت ابی بکر اسی حضرت اسماء کے بطن سے پیدا ہوئی. اور جب صدیق اکبر فوت ہو گئے تو اسی اسماء بنت ابی بکر سے خود علی المرتضیٰ نے نکاح کر لیا. تو دیکھو اب یہ اسماء بنت عویس وہ عورت ہے جس کی ایک بہن سلمہ بنت عویس حضرت حمزہ کی بیوی ہے، ایک بہن ام الفضل بنت عویس حضرت عباس کی بیوی ہے، ان کی ایک بہن حضرت قریبۃ الصغرا امیر معاویہ کی بیوی ہے، ان کی ایک بہن حضرت میمونہ بنت حارث یہ ستیلی بہن ہے، اور حضور علیہ السلام کی میمونہ بیوی ہے. تو اس رشتے میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضور علیہ السلام بھی حمز الرحم بنے، اس رشتے میں ابو بکر صدیق اور علی المرتضیٰ بھی حمز الرحم بنے، اس رشتے میں امیر معاویہ اور علی بھی حمد الرحم بنے، اس رشتے میں امیر معاویہ اور حضرت عباس بھی حمد الرحم بنے، اس رشتے میں امیر معاویہ اور حضرت حمزہ بھی حمد الرحم بنے، اس رشتے میں امیر معاویہ اور محمد مصطفیٰ بھی حمد الرحم بنے. ہائے اگر وہ آپس میں دشمن تھے اتنی قریبی رشتے داریاں کیسی ہو گئی؟ مجھے آج اس بات کا بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، آج پاکستان میں اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ زبان درازی کی جاتی ہے کہ جس امیر معاویہ کے بارے میں میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ معاویہ کا یوم القیامتی وعلیہ رداء من نور الایمان، قیامت کے دن معاویہ اس حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا. قیامت کے دن، قیامت کے دن معاویہ اس حال میں اسا کشمیر فتح کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا یا باس اللہ معاویہ تھا یوم القیامتی وعلیہ رداء من نور الایمان، قیامت کے دن معاویہ اس حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی. حضور نے فرمایا صاحب سری معاویہ فمن اعطاه فقد نجا فمن ابغضه فقد هلك. لوگوں معاویہ میرا رازدار ہے, جس نے معاویہ سے محبت رکھی وہ کامیاب ہوا, جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ حاتم ماکیا, اے اللہ معاویہ کو حاتم بھی بنا مہدی بھی بنا. حضور نے فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب واقعی عذاب, اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا حساب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا. حضرت معاویہ کی حقیقی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے. امیر معاویہ اپنی بہن کے گھر گئے, حضور موجود نہیں تھے. ام حبیبہ امیر معاویہ کے سر پر تیل لگانے لگی, اوپر سے حضور آ گئے. حضور نے فرمایا ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا معاویہ میرا بھائی ہے, اور کون سی بہن ہے جس کو بھائی سے محبت نہ ہو, میں اس کے سر پر تیل لگاتی ہوں, مجھے بھائی سے محبت ہے. حضور نے جواب دیا فإن اللہ ورسوله يحبانه. اے ام حبیبہ تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں کرتی, اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش الجنت البحر فقط اول الجنة. اور دنیا کے لوگوں میری امت میں وہ آدمی جو پہلی لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے, بخاری میں ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں جو پہلی لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا. میں تم سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ وہ آدمی کون ہے جس نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے پہلی لڑائیوں کا آغاز کیا؟ وہ امیر معاویہ کی ذات ہے جس نے عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان سے امیر معاویہ نے اجازت مانگی. جب امیر معاویہ ملک شام اور اوتن کے گورنر تھے, اجازت مانگی ہمیں اجازت دو کہ ہم ایک پہری بیڑا تیار کریں, یورپ کا مقابلہ کریں, پاپا روم کا مقابلہ کریں. عثمان غنی نے اجازت دے دی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 فوجیوں کو مقرر کیا کہ جنہوں نے جنوبی افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کر 40,000 فوجیوں نے 6 مہینے کے بعد 1,750 پہری جہازوں پر مشتمل جب دو ایکل پہری بیڑا پہرے اوکیانوس میں ڈالا تو دنیا یورپ لرزبر اندام ہو گئی. پاپا روم نے کہا اور دنیا کے لوگوں اسلام کو عرب سے نکل کر عجم سے ہم نہیں روک سکے. اب معاویہ کا یہ پہلی بیڑا جب آئے گا اسلام فرانس کی سرحد تک پہنچائے گا, اسلام برطانیہ کی وادی تک پہنچائے گا, اسلام پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا. اسلام کو اب دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ پہلی بیڑا جب آیا تو پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے قرآن کو نبی کے فرمان کو پہنچا دیا گیا. امیر معاویہ نے ایک پہلی جہاز ایسا تیار کیا جس پر قرآن کے 70 قاری بٹھا دیے کہ جاؤ اس سمندر میں بیٹھ جاؤ, سمندر میں چلے جاؤ, جس دنیا کے کنارے پر تمہیں کوئی آبادی نظر آئے وہاں اللہ کا قرآن پہنچاؤ, نبی کا فرمان پہنچاؤ, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر بستی میں, ہر جزیرے میں, ہر کرے میں, ہر وادی میں, جغرافیہ کی ہر جگہ پر جہاں خشکی ہے جہاں تری ہے ہر جگہ پہ محمد کی نبوت کا پرچم لہرا رہا. امیر معاویہ کا وہ کارنامہ ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی ہے. حضور نے فرمایا اول جیشن یکسل بہرا فقط اوجب الجنہ, میری امت میں جو پہلی لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کی روشنی میں امیر معاویہ جنتی ہے جو امیر معاویہ کو تاریخ کے چھیتڑے کی بنیاد پر پورا کہتا ہے. توجہ سے ایک بات سمجھے, صحابہ کرام کو پورا کہنے کی رسم اس وقت شروع ہوئی جب ہم نے صحابہ کا تعارف تاریخوں سے مانگنا شروع کر دیا. ایک کراچی کا مفکر اٹھا, اس نے کہا جناب علی کتاب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی غلط تھے, حضرت حسین غلط تھے, حضرت حسن غلط تھے, علی بزدل تھے, علی نعوذ باللہ عثمان کے قاتل تھے. کراچی کا مفکر اٹھا اور ایک لاہور کا مفکر اٹھا, اس نے کہا نہیں جناب تاریخ کہتی ہے امیر معاویہ غلط تھے, تاریخ کہتی ہے عمر بن حاص غلط تھے, تاریخ کہتی ہے اور جن مغیرہ بن شعبہ غلط تھے. کیوں؟ اس نے بھی تاریخ کا حوالہ دیا, اس نے بھی تاریخ کا حوالہ دیا, لیکن اہل سنت کہتے ہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے, نبی کا فرمان کہتا ہے کہ ساری دنیا کی تاریخوں کو کندی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے. میرے پیغمبر کے کسی صحابی کی عظمت پہ کسی طاق کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن کی 700 آیتوں میں سارے صحابہ کی شان ہے، پیغمبر کی 2000 حدیثوں میں سارے صحابہ کو جنتی کہا گیا ہے، میں قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں، میں نبی کی حدیثوں کے مقابلے میں ہر اس تاریخ پہ پیشاب کرتا ہوں، ہر اس تاریخ کو کندی ٹوکری میں پھینکتا ہوں کہ جس تاریخ میں میرے صحابہ کو بکواس کیا گیا ہو، نہ ہم کراچی کے مفکر کو مانے، نہ ہم لاہور کے مفکر کو مانے، ہم تو قرآن کو مانیں گے، ہم تو حدیث کو مانیں گے، جو تاریخ علی کو پھونکے گی اس پر بھی لعنت ہے، جو معاویہ کو پھونکے گی اس پر بھی لعنت ہے، نہ علی کی توہین برداشت ہے نہ معاویہ کی توہین برداشت ہے، ہم تاریخوں کے چیتڑوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یاد ہو میرے دوست، آج ایک طرف جس کو پروپیگنڈے کا موقع ملتا ہے اور سوائے ایران کے ڈالر کے اس کے پاس اور کوئی حربہ نہیں، لٹریچر پھیلاتا ہے صدیق کے خلاف، لٹریچر پھیلاتا ہے عمر کے خلاف، میرے دوستو میں آج دعوے سے کہتا ہوں اگر ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو رافضی اپنے بارہ امام ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، رافضی اپنے بارہ امام ثابت، ابو بکر صدیق کی چار بیویاں ہیں، کتنی بیویاں، سب سے بڑی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد الرسول، دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت عویس، چوتھی بیوی کا نام کیا ہے، چوتھی بیوی کا نام کیا ہے، چار بیوی، ان چار بیویوں میں تین لڑکے اور تین لڑکیاں صدیق اکبر کی پیدا ہوئی، سب سے بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ، تیسرے لڑکے کا نام محمد، بڑی لڑکی کا نام اسماء، دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم، یہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں، سب سے بڑے لڑکے عبد الرحمان نے آگے ایک جگہ نکاح کیا، عبد الرحمان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس نے اپنی لڑکی کا نام اسماء رکھا، لڑکی کا نام کیا رکھا، اسماء، یہ اسماء صدیق اکبر کی کیا لگی، وہ صدیق اکبر کی، اور سب سے چھوٹے لڑکے کا نام محمد ہے، محمد نے آگے ایک جگہ نکاح کیا تو ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام انہوں نے قاسم رکھا، کیا رکھا، وہ قاسم صدیق اکبر کا کیا لگا، پوتا، اس پوتے اور یہ پوتی اسماء، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، ابو بکر کے پوتے اور پوتی کا نکاح ہوا تو ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام انہوں نے ام فروا رکھا، کیا رکھا، یہ ام فروا صدیق اکبر کی پڑپوتی بھی ہے اور پڑدوتی بھی ہے، یہ ام فروا ددیال میں بھی صدیق کے ساتھ منسلک ہے، ننیال میں بھی صدیق کے ساتھ منسلک ہے، یہ ام فروا لڑکو لڑکی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے لڑکے کا نام حضرت حسین ہے، حضرت حسین کے لڑکے کا نام حضرت زین العابدین ہے، زین العابدین کے لڑکے کا نام امام باقر ہے، اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی پڑپوتی اور پڑدوتی ام فروا کا نکاح ہوا اور اس ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اس ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اسی کی اولاد میں موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، اسی کی اولاد میں رضا کاظم پیدا ہوئے، میرے دوستو امام جعفر تو اولاد صدیق اکبر کی ہو، امام جعفر نے کہا کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، اور امام جعفر کی تو اولاد صدیق کی ہو، امام جعفر کو تو اپنا امام کہے، صدیق کو تو گالی دے، تیرے سے بڑا صدیق کا، تیرے سے بڑا امام جعفر کا دشمن دنیا میں کوئی، امام جعفر تو صدیق کی اولاد ہے، امام جعفر کس کی اولاد ہے، اور تو کہے کہ امام جعفر میرا امام ہے اور صدیق دشمن ہے، تیرے سے بڑا صدیق کا، تیرے سے بڑا امام جعفر کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں، آپس میں ان کا اختلاف نہیں تھا، یہ رافضی عمر کا مخالف کیوں ہے، ذرا توجہ سے ایک بات سمجھیں، عمر کا مخالف اس لیے ہے کہ ایران کے بادشاہ شہنشاہ یزدگرد کی 2 لڑکیاں قید ہو کر عمر فاروق کے دربار میں لائی گئی، ایک لڑکی کا نام شاہجہان تھا، ایک لڑکی کا نام کیا تھا، دوسری لڑکی کا نام نفیسہ تھا، کیا تھا، یہ شاہجہان وہ ہے جس کا نام بعد میں شہر بانو پڑا، کیا نام پڑا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا چونکہ یہ بادشاہ کی لڑکیاں ہیں ان کے لیے مجھے 2 شہزادے چاہیے، تو چنانچہ فاروق اعظم نے شاہجہان جو شہر بانو تھی وہ حضرت حسین کو دے دی، وہ کس کو دے دی، حضرت حسین، اور وہ جو نفیسہ تھی وہ ابو بکر کے لڑکے محمد کو دے دی، وہ ابو بکر کے لڑکے تو ابو بکر صدیق کا لڑکا محمد جس کا آگے لڑکا قاسم تھا جس کا نکاح ام فروا سے ہوا تھا اسما سے ہوا تھا اسما سے وہ جو قاسم لڑکا ہے وہ اس نفیسہ کا لڑکا ہے وہ کس کا لڑکا ہے شہنشاہ ایران کی لڑکی نفیسہ کا لڑکا ہے تو دیکھو ابو بکر صدیق کا یہ پوتا قاسم ابو بکر کا یہ پوتا قاسم اور حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا یعنی حضرت حسین کا لڑکا زین العابدین یہ زین العابدین شہر بانو سے ہے اور قاسم نفیسہ سے ہے گویا کہ ابو بکر کا پوتا اور علی المرتضیٰ کا پوتا یہ دونوں آپس میں خالہ داد بھائی یہ دونوں آپس میں خالہ داد کتنی آپس میں رشتے داری ہے اب دیکھو ایران ایران کی حکومت عمر کی دشمن اس لیے ہے کہ ایرانی آج تک یہ روتے آئے ہیں کہ لڑکیاں ہماری تھی لڑکیاں ہمارے بادشاہ کی تھی عمر نے ہماری لڑکی ابو بکر کے لڑکے کو اور حضرت حسین کے لڑکے کو حضرت علی کے لڑکے کو کی تھی ایرانی آج تک عمر کا دشمن اس لیے ہے کہ ہماری دونوں لڑکیاں عمر فاروق نے آگے تقسیم کیوں کی لیکن یہ دشمنی کوئی معنی نہیں رکھتی کیوں اس لیے کہ اس سے بھی بڑی دشمنی حسین کے ساتھ ہے اس سے بھی بڑی دشمنی توجہ کریں توجہ ہے نا آج بابیلا آپ لوگ سنتے ہیں کہ 10 محرم کے دن پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں یہ لوگ روتے ہیں ماتم کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں یہ کس تاریخ کو رونا شروع کرتے ہیں
یکم
کو رونا شروع کرتے ہیں حالانکہ حضرت حسین یکم تاریخ کو شہید نہیں ہوئے یکم کو شہید یہ روتے ہیں دو کو بھی شہید نہیں ہوئے یہ روتے ہیں تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تاریخ کو حضرت حسین ظہر کے بعد شہید ہوتے ہیں اور ظہر کے بعد یہ رونا بند کر دیتے ہیں ظہر کے بعد یہ رونا بند کرتے ہیں کہ نہیں وہ بولو تو صحیح یعنی جب تک شہید نہیں ہوئے یہ روتے ہیں جب شہید ہو جاتے ہیں تو یہ رونا بند کر دیتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے شہادت کے غم میں رونا ہے تو ان کو چاہیے 10 سے 20 تک روئے ٹھیک ہے لاشوں کی بے حرمتی 10 کے بعد اگر شہادت کے غم میں رونا ہی ہے اور روئے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے 10 سے 20 تک روئے کب تک روئے 10 سے 20 تک روئے تو اگر یہ کم سے 10 تک روئیں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دنیا میں کوئی اولاد ایسی نہیں کہ باپ اس کا ابھی مرا نہ ہو اور اولاد روتی ہو اور جب باپ مر جائے اولاد چپ کر جائے ایسے کبھی ہوا اور بولو کہ کوئی اولاد باپ کے سرانے بیٹھی ہو اور باپ بیچارہ زندہ ہو اور اولاد ساری روتی رہے اور باپ جب مر جائے اولاد چپ کر کے گھروں کو آ جائے ایسے ہوا کبھی اچھا حضرت حسین جب تک شہید نہیں ہوئے یہ روتے ہیں جب شہید ہو جاتے ہیں رونا بند کر دیتے ہیں آئے کیوں اس لیے اگر کوئی اولاد اپنے باپ کے مرنے سے پہلے روئے اور مرنے کے بعد چپ کر جائے تو دنیا یہ کہے گی کہ یہ اولاد اپنے باپ سے تنگ تھی یہ اولاد اپنے باپ سے تنگ ٹھیک ہے نا بھائی تنگ ہوگی اس لیے کہ جب تک باپ نہیں مرا یہ روتے رہے جب باپ مر گیا تو ان کا کام ہو گیا ان کا کام آپ دیکھو جب تک شہید نہیں ہوئے یہ رو رہے بڑے اونچی اونچی رو رہے کیوں ابھی تک کام نہیں ہوا ہو گیا کہتے نہیں ہوا 9 کو بھی نہیں ہوا 10 کو دوپہر کو ہو گیا چلو چلیے کام ہو گیا منجیاں سیدھا کریے تو چلیے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کوئی راستی اس اعتراض کا جواب بتائے اس ابو بکر کو برا کہنا آسان ہے